الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين. أما بعد، قال رسول الله: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں سب مل کے. معزز سامعین، ہماری گفتگو اور موضوع آپ کے ذہن نشین ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارا سماج اور حسینی تقاضے، اس موضوع کے تحت ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. پہلا تقاضا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہ تھا کہ حسینی تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ قوم کے اندر، فرد کے اندر بصیرت ہونی چاہیے، اور بصیرت کے سلسلے میں کل آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بصیرت کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. ایک کچھ لمحوں کے اندر، کچھ دیر میں ایک چھوٹا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ کل ہم نے کیا گفتگو کی. کل ہم نے کہا کہ بصیرت، خدا کہتا ہے کہ جب بھی واقعات کو دیکھو تو جو لوگ عبرت لیتے ہیں وہ اہل بصیرت ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ واقعات کو دیکھنے کے بعد اگر عبرت نہ لیں تو خدا کے نزدیک وہ بصیرت والے لوگ نہیں ہیں، حتیٰ اندھے ہیں وہ لوگ، کہ واقعات کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن بس اس سے کوئی درس نہیں لے رہے ہیں. پھر ہم نے معصومین کے قول کو آپ کے سامنے رکھا، حدیثوں کو آپ کے سامنے رکھا، اور تین سٹیپس آپ کے سامنے بیان کیے، تین مرحلے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. معصوم نے بتایا کہ وہ بصیرت حاصل نہیں کر سکتا جو فکر نہیں کرتا. یعنی بصیرت کے لیے سب سے پہلی چیز غور و فکر ہے. یعنی ہر چیز میں انسان سطحی نظر نہ رکھے، اس چیز میں گہرائی سے سوچنے کی صلاحیت کو پیدا کرے. ہر چیز کے بارے میں، چاہے وہ بزنس ہے، کریئر ہے، جاب ہے، ایجوکیشن ہے، کوشش کرے غور و فکر کرے. اسی طریقے سے سماج کے اور سماجی ایشوز کے بارے میں بھی غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ ہے کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے غور و فکر کرنے کی. اب میں تینوں حدیثوں کو پھر سے نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن تینوں حدیثوں کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو انسان ایک واقعے کو دیکھتا ہے، ایک حادثے کو دیکھتا ہے اس کی زندگی کے اندر، اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے. جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو اس سے درس کو حاصل کرتا ہے، اس سے عبرت کو لیتا ہے. جب وہ درس لے لیتا ہے اس سے، جب وہ درس اس کے پاس آ جاتا ہے، یہ درس آنے کے بعد اس کی بصیرت بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے درس کو حاصل کیا، اب اس کے اندر ایک صلاحیت بڑھ گئی، وہ درس کی وجہ سے اس کی بصیرت بڑھ گئی. اچھا، اب جب یہ بصیرت بڑھی، اگلے واقعے کو جب دیکھے گا تو یہ بصیرت بڑھنے کی وجہ سے اس سے بہتر درس لے پائے گا. تو بصیرت اور درس، بصیرت اور عبرت میں جو رشتہ ہے کہ عبرت سے بصیرت بڑھتی ہے، بصیرت سے عبرت بڑھتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہے دونوں کا. یہ اس سے بڑھتا ہے، وہ اس سے بڑھتا ہے. اور سب کی بنیاد معصوم نے بتائی غور و فکر ہے. جب تک انسان غور و فکر نہیں کرے گا، نہ درس حاصل کر سکتا ہے، نہ اس کی بصیرت بڑھ سکتی ہے. کل یہ گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی اور ایک اور چیز بیان کی تھی کہ معصوم فرماتے ہیں فاقد البصر فاسد النظر. معصوم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس بصیرت نہیں اس کی نظر فاسد ہوتی ہے. یعنی سب سے پہلی چیز کہ جہاں پر بھی ہم کسی سے نظریہ لینا چاہتے ہیں وہاں پر ہم یہ جانیں کہ وہ بابصیرت انسان ہے یا نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں کل ایک چیز بیان ہوئی تھی، شاید کچھ لوگوں کو اس کی غلط فہمی رہی ہو، اس لیے وہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں کچھ چیزوں کو بیان کر دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہم نے کل بیان کیا تھا کہ شاعری جو پڑھتے ہیں وہ شاعری پڑھیں، لیکن ہمیں انہیں علماء کا درجہ نہیں دینا چاہیے کہ منبر پہ آ کے وہ قوم کی ہدایت کریں، علماء کی تنقید کریں۔ یہ ہم نے کل بیان کیا تھا آپ کے سامنے، اور اس پہ ہم قائم ہیں کہ منبر پہ جو تقریر ہے، واعظ و نصیحت ہے، وہ علماء کی ذمہ داری ہے، لیکن وہیں پر شاعروں کی اہمیت اور شاعری کی اہمیت ہمارے دین میں کم نہیں ہے۔ خود آٹھویں امام، امام وہ دیبل کو بلا کے کہتے ہیں احب، میں محبت کرتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں محبت کرتا ہوں۔ کس بات سے؟ کہ تم آؤ اور غم سناؤ۔ آٹھویں امام دیبل کو منبر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم آؤ اور غم سناؤ اور اہل عزا کو رلاؤ۔ میں یہ پسند کرتا ہوں۔ ہمارے پاس روایتیں اس قسم کی فراوان ہیں کہ اہل بیت کی، اہل بیت کے غم میں رلانے والے اور اہل بیت کے غم میں جو فروغ دینے والے ہیں ان کے اوپر جنت واجب ہے۔ اس قسم کی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، فراوان۔ تو عزیزان محترم، اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں پر کہ لوگوں کے ذہن میں شک نہ رہے کہ ہم علماء، یا ہم اپنے آپ کو علماء تو نہیں کہتا ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن علماء کی جو نظر ہے وہ نظر شعرا کے سلسلے میں ایسی نہیں ہے کہ وہ شعرا کو کم سمجھتے ہوں یا شعرا کی اہمیت نہیں دیتے ہوں۔ ہر سال حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت پر ایک تقریر ہوتی ہے جسے آیت اللہ خامنائی خطاب کرتے ہیں ہر سال۔ وہ تقریر میں جو سامعین ہوتے ہیں وہ تمام ایران کے شعرا اور نوحہ خان ہوتے ہیں، یعنی آیت اللہ خامنائی کی نظر میں ان کی اہمیت اتنی ہے کہ ہر سال ایک خطاب مخصوص صرف ان کے لیے ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں، پہلے شعر پڑھتے ہیں، آیت اللہ خامنائی کئی گھنٹے بیٹھ کے سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ تقریر کرتے ہیں، شعرا سنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ شعرا کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ عزیزان محترم، شعرا کچھ الفاظوں میں وہ چیز کہہ جاتے ہیں جو شاید ایک عالم یا ایک خطیب کو ایک گھنٹہ لگتا ہے سمجھانے کے لیے،
بے شک بے شک،
لیکن وہ ذمہ داری کے ساتھ اس فریضے کو انجام دیں کہ جس میں وہ اہل بیت کے حق کو بیان کریں اور اپنی خیالات کو نہ بیان کریں، اپنے خیالات کو دین میں شامل نہ کریں۔ ایک صلوات کا سہارا دیں، ہم بات کو آگے۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو بصیرت سے کے عنوان سے آگے بڑھ رہی تھی۔ کربلا کے واقعے میں میں آپ کے سامنے کچھ بصیرت اور بے بصیرت کے نقطوں کو بیان کر دوں، پھر آج کا جو آج کی جو تقریر اس کو آگے بڑھاؤں گا، آج جو مجھے حدیثوں کو بیان کرنا ہے آپ کے سامنے اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچتے ہیں حج کے لیے۔ امام کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ان کا مکے میں قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کی شہادت کا سبب بننا چاہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام اپنی حج کو عمرے میں تبدیل کر دیتے ہیں اور حج کو چھوڑ کے مکہ سے باہر نکلتے ہیں. عزیزان محترم, وہ لوگ جن کو امام حسین علیہ السلام بلا رہے تھے وہ لوگ حج کرتے رہے, اپنے امام کو تنہا چھوڑ دیا. وہ لوگ حج کرتے رہے, اپنے امام کو تنہا چھوڑ دیا. بصیرت کی نشانی یہ ہے کہ آپ پہچانو کہ اس زمانے میں اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے, اس وقت کیا کرنا ہے. حج بہت اہم ہے, حج واجبات میں سے ہے, حج کی اہمیت اسلام میں بہت ہے, لیکن اگر آپ کا امام تنہا رہ جائے, آپ کا امام آپ کو بلائے, تو آپ کا فریضہ یہ ہے کہ حج کو چھوڑ دو, امام کے پیچھے چلو. اگر بصیرت ہوتی قوم کے پاس تو وہ یہ کام کرتے کہ امام کا ساتھ دیتے اور امام شہید نہیں ہوتے. اچھا, جب شہید نہیں ہوتے اور لوگ ساتھ دیتے تو یہی کعبے پہ بعد میں حملہ نہیں ہوتا, یہی کعبے کو بعد میں جلایا نہیں جاتا. اگر قوم میں بصیرت ہوتی ہے تو اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ جب ہمارا امام جو کہہ رہا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے, ہم نے جو پڑھا ہے, ہم نے جو سمجھا ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے, امام کا کہنا حجت ہے. عزیزان گرامی, اسی طریقے سے جب ہم اس سماج میں رہتے ہیں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے جو مراجع اکرام کہہ رہے ہیں, جو ولی فقی کہہ رہے ہیں, وہ ہمارے لیے حجت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مراجع اکرام کو بھی اسی طریقے سے چھوڑ دیں, ان چیزوں میں الجھ جائیں جسے ہم عبادت سمجھ رہے ہیں. بصیرت یعنی یہ کہ آپ پہچان جائیں کہ آپ کا امام کیا چاہتا ہے, اور بصیرت غیبت میں یعنی یہ کہ آپ یہ پہچان جائیں کہ امام کا نائب آپ سے کیا چاہتا ہے. حج عبادت ہے لیکن حج کو چھوڑنے کہا امام نے. اسی طریقے سے اگر مراجع اکرام کوئی چیز کہہ دیتے ہیں, ولی فقی کوئی چیز کہہ دیتا ہے, تو امت کی ذمہ داری ہے, چاہے اب تک اسے مقدس سمجھتی ہو, اسے چھوڑ دے اور اپنے مرجع اور ولی فقی کی بات کو مانے. اسے بصیرت کہتے ہیں عزیزان محترم, اور بے بصیرت اسے کہتے ہیں کہ اپنے امام کے سامنے سرکشی دکھائے. عزیزان محترم, جنگ صفین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. جنگ صفین, غور کریں عزیزان محترم, جنگ صفین میں کیا ہوتا ہے. حضرت مالک اشتر معاویہ کے خیمے سے بہت نزدیک ہیں, معاویہ کے خیمے سے بہت نزدیک ہیں. کچھ لمحے میں معاویہ واصل جہنم ہو جاتا, سارا فتنہ اور فساد ختم ہو جاتا, کربلا اور یزید تک بات نہ پہنچتی, پورا شام مولا کائنات کے ہاتھ میں آ جاتا, ساری فتنوں کی جڑ ختم ہو جاتی. توجہ رکھیں عزیزان محترم, مالک اشتر قریب ہے معاویہ کے, مالک اشتر کو کون روکتا ہے, مالک اشتر کو کون روکتا ہے؟ دشمن نہیں روکتا. جو صفین میں مولا علی کی فوج میں لوگ رہتے ہیں ان کو بصیرت نہیں ہوتی, وہ پہچان نہیں پاتے کہ جو نیزے پہ ہے وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں اور جو سامنے کھڑا ہے وہ قرآن مبین ہے. یہ دشمن کی بات نہیں ہے, فوجیوں کی بات ہے. فوجی تلوار نکال کر مولا کے پاس آ جاتے ہیں اور مولا کو کہتے ہیں مالک اشتر کو بلاؤ ورنہ سر قلم کر دیں گے. توجہ ہے عزیزان محترم, یہ ساتھی تھے، بصیرت نہیں تھی ان کے اندر، ساتھی کھڑے ہو گئے اپنے مولا کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو نیزوں پہ ہے وہ قرآن ہے، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو نیزوں پہ ہیں قرآن ہے اور مقدس ہے، اور ہم اس قرآن سے جنگ نہیں کریں گے. یعنی اپنی سمجھ کو اپنے امام پر تھوپنا چاہتے تھے، اپنی بنائی ہوئی سوچ کو، اپنی بنائی ہوئی فکر کو امام کے اوپر لادنا چاہتے تھے. عزیزان محترم، تاریخ گواہ ہے کہ مالک اشتر کو واپس آنا پڑا. جنگ صفین کی مشکلات، کربلا کی مشکلات، وہ بعد میں دشمن آئے سامنے. عزیزان محترم، مقدمے میں وہ نادان ساتھی تھے جو مولا علی کی فوج میں تھے.
بے شک
اگر ساتھی ہو ان کے اندر بصیرت نہ ہو تو ساتھی وہ کام کرتے ہیں جو دشمنوں کے لیے ہمیشہ مددگار ہوتا ہے. بصیرت، عزیزان محترم، بصیرت، پہچانے کہ اس وقت کیا کرنا ہے. عزیزان محترم، یہ دو واقعوں کے اندر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کس طریقے سے کہ امام موجود ہیں لیکن لوگ بصیرت نہیں رکھتے. اور بصیرت کیا تھی اس زمانے میں؟ بصیرت یہ تھی کہ پہچانے کے امام کیا بول رہا ہے. عزیزان محترم، بصیرت کی دو اہم شاخیں آپ کے سامنے بیان کر دوں آج. بصیرت یعنی آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا دوست کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے. بصیرت یعنی یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا رہبر کون ہے، آپ کا لیڈر کون ہے. اور بصیرت یعنی یہ کہ دشمن نے کیا چالوں کو اپنایا ہے وہ پہچانے. اور بصیرت یعنی یہ کہ اس چال کو توڑنے کے لیے تمہارے رہبر نے تمہیں کیا راستہ بتایا ہے. یہ چاروں چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے. آپ کا رہبر کون ہے، آپ کا دشمن کون ہے، دشمن کی چالیں کون سی ہیں، اور اس چالوں کو توڑنے کے لیے رہبر نے یا تمہارے امام نے کون سے راستوں کو بتایا ہے. قوم کی نجات ان چار راستوں میں ہے اور قوم کی نابودی ان کو چھوڑنے میں. عزیزان محترم، ہم آج جس سماج میں رہتے ہیں، آج دنیا دو حصوں میں بڑھ چکی ہے. میں نے کل کچھ مسجد میں پڑھا تھا لیکن ضروری ہے کیونکہ یہ موضوع سے ربط ہے، اس لیے پھر سے پڑھ رہا ہوں. اور جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا کم ہے اس موضوع کو. عزیزان محترم، دنیا اس وقت دو حصوں میں، دو کیمپ میں، دو دھڑوں میں بٹ گئی ہے. ایک حسینی خیمہ ہے، ایک یزیدی خیمہ ہے. امام حسین نے خیمہ لگایا، لوگوں کو خط لکھا، دعوت کی کہ کہاں ہو، آؤ، حل من ناصر ینصرنا. مدینہ میں، مکہ میں، ہر جگہ مولا نے خطبے دیے کہ آؤ میری مدد کے لیے. لوگوں کو دعوت دی، لوگ آئے. پوری دنیا میں یا جہاں تک امام کا پیغام پہنچا، جو ہیرے نکلے وہ صرف 72، باقی سب پتھر نکلے. کچھ پتھر نے امام کی محبت کا دعویٰ بھی کیا تھا کوفہ والوں نے، لیکن ہیرے نہیں نکلے. ہیرا وہ ہوتا ہے جو امام کی نصرت کرے. عزیزان محترم، آپ کے سامنے یہ پیش کر دوں کہ ایک خیمہ اس وقت یزید کا ہے. توجہ کا طالب ہوں عزیزان. ایک خیمہ یزید کا ہے، یزیدیت کا ہے، اور ایک خیمہ حسینیت کا ہے. اگر ہم امام حسین کو اور حسینیت کو जो मैंने पहली मजलिस में बयान किया था, मकतब मानते हैं तो हुसैन और हुसैनियत जिंदा है।
बेशक
हमें आज की हुसैनियत को और आज की यजीदियत को पहचानने की जरूरत है। एक यजीद था जो मलऊन था, जो वासिले जहन्नम हो गया। वो यजीद तो मलऊन था, लेकिन वो यजीद बजाते फर्द नहीं था, वो खुद एक एक सिलसिला था जो आज तक जारी है। वो यजीदियत आज तक जारी है, और उसके सामने जो इमाम हुसैन का मकतब है वो हुसैनियत भी आज तक जारी है। बसीरत यानी ये कि इस जमाने में हम ये पहचान जाएं कि आज की जमाने की हुसैनियत क्या है और आज के जमाने की यजीदियत क्या है। अजीजाने मोहतरम, आज की यजीदियत बिल्कुल वाजे है। जिस तरीके से यजीद ने नन्हे बच्चों पर हमला किया, खैमों पर हमला किया, बेगुनाहों का कत्ल किया, उसी तरीके से आज इसराइल, अमेरिका और वो आले सऊद दुनिया भर में इसी तरीके से जुल्म ढा रहे हैं, जालिम बने हुए हैं। आज यमन में, बहरेन में, फलस्तीन में, सीरिया में मजलूमों का खून बहा रहे हैं। ये आज की यजीदियत के रहबर हैं, यानी ये आज के यजीद हैं। अमेरिका, इसराइल, आले सऊद और उनके तमाम खरीदे हुए कठपुतलियां। बात तौहीद की करते हैं, कहते हैं अल्लाह के सामने किसी का, किसी के सामने अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। और जब वो आते हैं, जब बुश आता है, जब ट्रंप आता है, तो सजदा नहीं करते, सजदे के साथ बहुत और सारी चीजें भी कर देते हैं। अजीजाने मोहतरम, साथ में शराब के फोटो आ जाते हैं। मिसाल दे दूं आपको, साबित कर दूं कि यजीद क्या था और ये क्या थे, शक न रहे जहन में। अजीजाने मोहतरम, हमारे, अब मैं बताऊंगा ये कौन है और हमारे उलमा कौन है, हुसैनियत का कैंप कहां पर है आज। पहले यजीदियत को पहचान जाएं। यजीद हमेशा वक्त के इमाम का दुश्मन होता है। मलऊन ये जो सलमान है ये कहता है कि ईरान जो है इमाम मेहदी की हुकूमत के लिए आर्मी बना रही है और हम इससे जंग करेंगे। वीडियो है उसका, कहता है कि ये इमाम मेहदी के लिए हुकूमत बना रहे हैं, इमाम मेहदी की फौज बना रहे हैं, हम इनसे सुलह कैसे करें। तो वो शेर ने जवाब दिया जिसका नाम हसन नसरुल्ला है। वो शेर ने कहा कि तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम इमाम मेहदी की ही फौज बना रहे हैं, और तू देखेगा कि इस सऊदी पे, इस मक्का और मदीना पर वही आके हुकूमत करेंगे जो अली की औलाद होंगे, रसूल की औलाद होंगे, और तुम्हारे तमाम जालिमीन का तख्ता हम ही पलटेंगे। यजीदियत की निशानी यह होती है कि वो इमाम का दुश्मन होता है। इन्होंने तारीख पर तारीख बता दिया, कभी करबला पे हमला करके बता दिया कि हम हुसैन के दुश्मन हैं, कभी काबे पे हमला करके बता दिया, कभी जन्नतुल बकी को तोड़ के बता दिया। ये बता दिया, देखो ऐ मुसलमानों, तुम ये जान जाओ कि हम चाहे जितना तौहीद कहें, हम ही हैं इस जमाने के यजीद। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल है। बेपनाह बच्चों के कत्ल, फलस्तीनियों को घर से बाहर निकालना, बेपनाह कत्ल के जिम्मेदार हैं। अजीजाने मोहतरम, अगर अमेरिका की दुश्मनी या अमेरिका की बर्बरियत समझाने के लिए आज हमारी कौम में जरूरत हो तो अफसोस होगा, मैं यकीन से कह सकता हूं कि हर शख्स जो यहां बैठा है उसके दिल में अमेरिका और इसराइल के लिए नफरत मौजूद है। मैं यकीन से कहता हूं,
अमेरिका मुर्दाबाद,
मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
मुर्दाबाद,
मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, खुदा सलामत रखे,
जिंदाबाद,
लबैक या हुसैन,
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 नारे सलवात,
अल्लाह सलवात। आप लोग नारे लगा रहे हैं तो इस सवाब में मैं भी शरीक हो जाता हूँ। मैं एक नारा लगाता हूँ, आप जवाब दें। है हमारी दरसगाह, है हमारी दरसगाह, इज्जतों का रास्ता, इज्जतों का रास्ता, शहादतों का रास्ता, शहादतों का रास्ता, सआदतों का रास्ता, सआदतों का रास्ता, नारा हैदरी। खुदा सलामत रखे इन आवाज़ों को जो अहले बैत की मद में भी आवाज़ लगाते हैं और जालिमों के सामने भी आवाज़ लगाते हैं। खुदा सलामत रखे। अज़ान मोहतरम, तो एक तरफ हमारे सामने यजीदी खैमा बिल्कुल तैयार है, अमेरिका, इसराइल, आले सऊद और उनके तमाम जो कठपुतलियाँ हैं पूरी दुनिया के अंदर वो हैं। दूसरी तरफ खुदा ने और इमाम मेहदी ने अपने एक नुमाइंदे को भेजा जिसका नाम खुमैनी था, जिसके बारे में बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई तो पहला जुमला लिखा कि ये वो शख्स है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। पहला जुमला बीबीसी ने ये कहा कि ये वो शख्स है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। आप रुकें, ये तो साया है, ये तो एक छोटी सी निशानी है, ये तो छोटी सी निशानी है उस नूर की। जब वो नूर आएगा तो हकीकत में इस दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। खुदा ने एक नुमाइंदा भेजा अपना जिसका नाम खुमैनी था, दुनिया को थर्रा के रख दिया। बीबीसी वाले लिखते हैं, पनीर खाता है, रोटी खाता है, सूखी हुई रोटियां खाता है, पनीर खाता है, ये उसका खाना है, जमीन पर बैठता है, जमीन पर सोता है, लेकिन दुश्मन के सामने सीना तान के खड़ा रहता है। अल्लाह के सामने नमाज शब में ऐसा रोता है कि जो रुमाल होता है वो गीला हो जाता है। अल्लाह की खौफ उसके दिल में ऐसी थी। एक वाकया पेश कर दूं कि दुश्मन के सामने कैसा था। ये शबी है बहुत कम। इमाम खुमैनी कहते हैं कि अगर कोई हमें जो है अहले बैत जिस रास्ते से गुजरे थे, अगर जो जहां उनकी जूतियां पड़ी थीं वो खाक भी अगर हम बन जाएं तो हमारे लिए फजीलत है। नौजबिल्ला, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि वो उनकी शबी है, यानी नौजबिल्ला उनसे करीब है, नहीं, गुलाम है उनके, लेकिन गुलाम ऐसा है तो मौला कैसा होगा। नमाज में, नमाज शब में अज़ान मोहतरम आंसू बहते थे, लेकिन रूस के, गौर करिए, तवज्जो रखिएगा अज़ान मोहतरम, रूस उस जमाने में एक बड़ी ताकत थी। दो बड़ी ताकत उस जमाने में मानी जाती थी, एक रूस और एक अमरीका। ये वो लोग मानते हैं जो अल्लाह को बड़ी ताकत नहीं मानते, और जो अल्लाह को बड़ी ताकत मानते हैं इनको अपने जूतों के नीचे रखते हैं। रूस को इमाम खुमैनी खत लिखते हैं, कहते हैं, पेशनगोई करते हैं, कहते हैं देखो तुम्हारी हुकूमत टूट जाएगी, उस जमाने का सुपर पावर लोग समझते थे, पेशनगोई करते हैं, کہتے ہیں دیکھو تمہاری حکومت ٹوٹ جائے گی. خط آیت اللہ جواد عاملی کو لے کے بھیجتے ہیں, کہتے ہیں کہ خط دے کے نہیں آنا, خود پڑھ کے سنانا اس کے پریسیڈنٹ کو, تشریح کرنا. آیت اللہ جوادی عاملی کو خط لے کے پہنچتے ہیں عزیزان محترم. جب آیت اللہ خمینی وہاں پہنچ, آیت اللہ جواد عاملی پہنچتے ہیں, پورا خط سمجھاتے ہیں کہ تمہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں. کس کی دعوت؟ کیوں تم ٹوٹ جاؤ گے؟ اس لیے کیونکہ تم نے اپنے بارڈرز پر لکھ دیا ہے گاڈ ناٹ الاؤڈ ان دس کنٹری, اللہ اس دیش کے اندر الاؤڈ نہیں ہے, خدا اس دیش سے باہر رہے. انہوں نے کہا جہاں خدا کا وجود نہ ہو وہ چیز کا باقی رہنا ممکن نہیں ہے. یہ توحید ہے, وہاں توحید کا نام ہے, یہاں توحید کا کام ہے. یہ امام خمینی, روس اپنا امبیسیڈر بھیجتا ہے, اپنا نمائندہ بھیجتا ہے, ویڈیو یوٹیوب پہ ہے. امام خمینی, ایک چھوٹا سا گھر ہے امام خمینی کا, اتنا بڑا. جو لوگ گئے ہیں ایران اور تہران میں اس جگہ گئے ہیں تو دیکھیں گے اتنا چھوٹا سا گھر ہے امام خمینی کا جس میں وہ رہتے تھے. وہ ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, روس کا امبیسیڈر وہاں کھڑا ہوا ہے, سمجھیے کہ اس زمانے کا سپر پاور ہے وہ کھڑا ہے. وہ امام خمینی کو کہتا ہے دیکھو ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے دوست ہیں, یہ ہیں وہ ہے, پولیٹیکل بات کرنے لگ. امام خمینی اٹھے اس کی بات کے بیچ میں, اٹھے, پردہ تھا ایسا گھر کے اندر, وہ سامنے کھڑا تھا, اس کے سامنے سے ایسے اندر گھر میں چلے گئے. اس نے ایسے ہاتھ بڑھایا, ویڈیو ہے, اس نے ایسے ہاتھ بڑھایا, امام خمینی نے اپنے ہاتھ کو ایسے پیچھے کر لیا, کہا ہم نے تجھے خدا کی دعوت دی تھی, ایران سے دوستی کی دعوت نہیں دی تھی. آپ سوچیں کہ ایران میں ایک خمینی کے پاس یہ قدرت طاقت کہاں سے آتی, سپر پاور کے سامنے کھڑے ہو کے اس طریقے سے بات کرنے. ایک اور واقعہ بیان کر دوں عزیزان محترم, تاکہ ہم پہچانے خدا کا شکر کریں کہ کیسے علماء ہمارے ہیں اور کس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. لاکھ سجدے صرف اس لیے کریں کہ خمینی کے بعد پیدا ہوئے تو کم ہے. واضح کر دیا خمینی نے حق اور باطل کو. عزیزان محترم, رسول اکرم کے خلاف کتاب لکھی گئی. یہ تمام توحید کہنے والے سارے چپ بیٹھے رہے, بولا تو علی کا بیٹا بولا, بولا تو فاطمہ کے لال نے بولا. اس سے یہ پتا چل گیا کہ رشتہ کس کا کس کے ساتھ ہے. اب سنیں سعودیوں نے کب بولا. سعودیوں نے تب بولا جب امام خمینی کے انقلاب کے بعد مکہ میں کچھ ایرانیوں نے نعرہ لگایا مرد آباد امریکہ, اسرائیل مرد آباد, تو ان کو گولیوں سے چلنی کر دیا. یہ بتاتا ہے کہ تمہارے ولی وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں. تمہیں تمہارے پیٹ میں تب درد ہوتا ہے جب امریکہ یا اسرائیل کی مخالفت ہوتی ہے. ہمارے علماء کو تکلیف تب ہوتی ہے جب رسول اور آل رسول کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. یہ فرق ہے. اہل سنت ہمارے بھائی ہیں, ہماری جان ہے, محترم ہے, لیکن حق حق ہے. سعودی اہل سنت نہیں ہے, سعودی یہودی ایجنٹ ہے. سعودی کو بنایا برٹش نے, تاریخ جا کے پڑھ لیں جس نے نہیں پڑھا. عزیزان محترم, بولا خمینی نے, وہ امام نے, وہ امام نے بولا. اس زمانے میں توجہ رکھیں عزیزان محترم, اس زمانے میں ایران کی جنگ چل رہی تھی, بہت سخت حالات تھے ایران کے. ایران کے کچھ پارلیمنٹیرینز آئے, جو پارلیمنٹ پہ ہوتے ہیں وزیر, وہ آ کے کہے امام کو, امام خمینی کو کہا دیکھو ہم لوگ بہت سخت حالات میں چل رہے ہیں, جنگ ہے, ہتھیار نہیں ہے, پیسہ کم ہے. ادھر سے یورپین یونین والوں نے, جو یورپ کی کنٹریز ہیں, اس وقت یونین نہیں تھی, تمام کنٹریز نے کہا کہ ہم اپنے جو سفارت خانے کے جو امبیسیڈرز ہیں سب کو واپس لے جائیں گے, اگر تم نے یہ فتوے کو واپس نہیں لیا، ہم سب کو واپس لے جائیں گے۔ ادھر وزیر آئے امام خمینی کے پاس، کہا دیکھو حالات سخت ہیں، اس وقت یہ فتویٰ واپس لے۔ اس کو بولتے ہیں اسلام۔ اور خدا خدا قسم، اگر امام خمینی کے نام پر ہماری جان چلی جائے تو وہ کم ہے۔ کہاں بے کہاں ہم لوگ وہاں پہنچیں گے کہ امام مہدی، امام مہدی پہ تو ہماری نسلیں قربان ہو جائیں۔ جب نمائندہ ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا؟ توجہ رکھیں عزیزان، امام نے کیا خوب جواب دیا۔ انہوں نے کہا ایران مٹ جائے اور اسلام بچ جائے تو ہم کامیاب ہیں، اور ایران بچ جائے اور اسلام مٹ جائے تو ہم نابود اور برباد ہیں۔ پھر کہا یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، سب کل ذلیل ہو کے واپس آئیں گے، اور ہم نے جس نبی کی عزت کے لیے قدم اٹھایا ہے وہ نبی ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ عقیدہ اور یہ ایمان اسلام پر اور رسول پر وہ محکم، یہ ہمارے لیڈرز ہیں۔ عزیزان محترم، آج ان کے نمائندے ولی فقی رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہ ہی ہیں۔ ایک طرف آیت اللہ خامنہ ہی، ایک طرف آیت اللہ سیستانی، ایک طرف سید حسن نصر اللہ، یہ آج کا حسینی خیمہ ہے۔ اب آپ اور میں یہ سن لیں کہ ہمیں اس زمانے میں دعوت دی گئی ہے کہ دیکھو باہر سے دیکھ رہے ہو یا خیمے میں آنا چاہ رہے ہو، یہ مجلس دعوت ہے کہ دیکھو خیمہ لگ چکا ہے، آواز بلند ہو چکی ہے، جنگ شروع نہیں ہونے والی، جنگ شروع ہو چکی ہے، تم کہاں ہو؟ جب امام آئیں گے تب سپاہی بنو گے یا آج جنگ جاری ہے آج بھی کچھ کرو گے؟ آج کربلا پہ حملہ ہونے والا تھا، سیریا میں حضرت زینب کے روزوں پر حملہ ہونے والا تھا، کیا یہ جنگ نہیں تھی؟ اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم نے کیا کردار ادا کیا اس زمانے میں جب ہمارے کربلا پر یا سیدہ زینب کے روزے پر حملہ ہونے والا تھا، ہم نے ایک پروٹیسٹ بھی نکالا؟ عراقی فورن منسٹر کہتا ہے کہ اگر ایران نہ ہوتا تو یہ جنگ آج ختم ہو چکی ہوتی اور آج پورا کا پورا عراق داعش کے ہاتھ میں ہوتا۔ اس رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہ ہی پہ لاکھوں سلام کہ آج کے کربلا کے جو زائر ہیں وہ جائیں پہلے ان کا شکر کریں۔ لاکھوں سلام ہو۔ عزیزان محترم، آج خیمے لگ چکے ہیں۔ بصیرت یہ ہے کہ آپ پہچانو کہ آج آپ حسینی خیموں میں جانا چاہتے ہو یا اسی بات میں الجھے رہو گے کہ علی ان ولی اللہ پڑھیں نماز میں یا نہ پڑھیں۔ دشمن ہمیشہ آپ کو الجھاتا رہے گا تاکہ آپ اپنے مقصد تک نہ پہنچے۔ آپ کو اور مجھے اگر اپنے مقصد کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھو کہ اس وقت کا خیمہ حسینی تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ بس بیچ میں جو لوگ ہیں ان کی آپ باتیں سنتے رہیں، لیکن ہمیشہ یہ پڑھتے رہیں کہ ایران میں آیت اللہ خامنہ ہی کیا بول رہے ہیں، عراق سے آیت اللہ سیستانی کیا بول رہے ہیں، ان کے نمائندے کیا بول رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بصیرت، کہ اپنے رہبر کو پہچانو، اپنے رہبر کی روش کو پہچانو۔ عزیزان محترم، دشمن کو پہچانو، دشمن کی روش کو پہچانو۔ عزیزان محترم، میں نے امام خمینی کے بارے میں بتایا تاکہ آپ خوش ہوں، کیونکہ ہمارے لیڈرز ہیں، علی والے حسین والے کیسے ہوتے دیکھو۔ کل میں نے مسجد میں پڑھا تھا، جو نئے سامعین ہیں ان کے لیے، کہ امریکن انوائے آتا ہے، امریکہ کی طرف سے ایک نمائندہ آتا ہے ان کے پریسیڈنٹ کا۔ آج ہماری قوم میں تو ماشاءاللہ، یہاں کہہ دیں کہ سی ایم پی ایم کوئی آنے والے ہیں، آٹھ بجے آنے والے ہیں صبح چھ بجے سے نماز یہیں جماعت سے ہوگی، سب یہیں بیٹھ جائیں گے، سب سے نزدیک سیلفی جو ہے خدا نہ کرے۔ عزیزان محترم، امریکن راجدوت آیت اللہ سیستانی سے ملنے آتا ہے، آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں میرے پی اے سے مل لو، کیا کہتے ہیں؟ میرے پی اے سے مل لو۔ ان کو ان کی اوقات دکھا دی، تمہاری اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ تم ہم سے آ کے مل سکو۔ یہ ہمارے رہبر ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے ہیں جو گھنٹیاں بجا رہے ہیں۔ اگر قوم کی رہبری چاہتے ہو تو آیت اللہ سیستانی کی سیرت پہ چلو۔ جب یہ ملنے آئے تو پہلے یہ ملنے آئے، تم نہ جاؤ۔ عزیزان محترم، یہ ہوتے ہیں ہمارے علماء۔ آیت اللہ خامنائی کے بارے میں بیان کر دوں کہ سید حسن نصر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو آج ہمارے دوستوں نے اور شیعوں نے نہیں پہچانا، ان کو حقیقت میں امریکہ اور اسرائیل نے پہچانا کہ یہ کتنے بڑے رہبر ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سید حسن نصر اللہ کہہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ حق کدھر ہے اور آپ کے اندر بصیرت نہ ہو، کم سے کم یہ دیکھو کہ دشمن کے تیر کس طرف چل رہے ہیں۔ آج دشمن کے تیر ایران اور آیت اللہ خامنائی کی طرف چل رہے ہیں، یعنی یہ پتہ چل جائے کہ دشمن جہاں تیر چلا رہا ہے وہی حق ہے، اگر نہ کیوں دشمن ہی کرتا۔ عزیزان محترم، بس آپ کے سامنے جو چیزیں بیان کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اہل بصیرت یہ جانتے ہیں کہ ان کا رہبر کون ہے اس زمانے میں، ان کا دشمن کون ہے اس زمانے میں، اس زمانے میں دشمنوں نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے، کیا طریقہ کار بنایا ہے۔ عزیزان محترم، ایک صلوات کا سہارا دیں، عزیزان محترم ایک بار پھر سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دشمن کی اسٹریٹجی اور ان کے طریقہ کار کو پہچاننا ضروری ہے۔ ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان کی کھلی ہوئی اسٹریٹجی ہے لڑاؤ آپس میں، کل میں نے بیان کیا آپ کے سامنے وضاحت سے۔ آگے کی کچھ چیزیں بھی آپ کو بیان کر دوں۔ ابھی تھوڑے دن کے بعد یہ آئے گا کہ یہ مولانا قم سے آئے ہیں، وہ نجف سے آئے ہیں۔ یہ قمی ہیں، وہ نجفی ہیں۔ قمی ایسے ہوتے ہیں، نجفی ویسے ہوتے ہیں۔ اس طریقے کی میں نے آپ کو کل ایک قانون کلی دے چکا ہوں۔ جب کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ ایک امت نہیں ہو، آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو، تو یہ سمجھ لینا کہ یہ آدمی کے پاس بصیرت نہیں ہے، اور جب بصیرت نہیں ہے اس کی وجہ سے قوم میں فساد ہوگا۔ دشمن کی پالیسی تب سے لے کے اب تک ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے، اس کے سامنے ہماری پالیسی یونائٹیڈ وی اسٹینڈ ہے، جو قرآن کی پالیسی ہے۔ قرآن میں خدا نے کہا ہے ایک مومن تمہارا مومن بھائی۔ تو دشمن چاہتا ہے ہم ٹکڑوں میں بٹیں، اللہ چاہتا ہے ہم جڑے ہوئے رہیں۔ عزیزان محترم، ایک اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی بالکل ذمہ داری سمجھ کے بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت شیعوں کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام صادق شیرازی ہے، لوگ اسے آیت اللہ صادق شیرازی کہتے ہیں۔ قم میں ہے، ایران میں ہے۔ میں ان کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بیان کر دوں۔ ان کے نمائندے اس وقت لکھنؤ میں بھی ہیں۔ اچھا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو مولانا، آپ تو بول رہے ہو ہم کو سب کو یونائٹ ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، یہ پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دشمن کون کون سے راستوں سے وارد ہونا چاہ رہا ہے، یہ آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں نکلیں آپ لڑیں آپ، یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، نہیں، لیکن آپ کے پاس وہ بصیرت ہونی چاہیے کہ دشمن کون سے راستوں سے وارد ہونا چاہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کچھ دیر اور میں آپ کی لوں گا اور توجہ کا طالب ہوں، کیونکہ بات جو بیان کر رہا ہوں بہت ذمہ داری والی بات ہے اور اس کے اندر آپ کی پوری توجہ کا طالب ہوں۔ عزیزان محترم، ان کے بھائی لندن میں ہوتے ہیں، اتنی بڑی داڑھی ہے اور اتنا بڑا امامہ، اگر میں یہاں پر لا کے فوٹو بانٹ دوں تو سب آپ گھر پہ لگا کے اس کو چومیں گے بھی، کیوں؟ دکھنے میں تو سیم گیٹ اپ ہے، اتنی بڑی سفید داڑھی اور اتنا بڑا امامہ۔ بصیرت نہیں ہوتی تو ایسا ہی ہوتا ہے، جس کا فوٹو دو گھر پہ لگا لیتے۔ سوچیں جب آپ کو کوئی کیلنڈر بانٹ رہا ہے تو آپ سوچیں کس کا ہے، میں نے تو آج تک اسے دیکھا نہیں، پہچانتا نہیں ہوں، کیوں لگاؤں گھر پہ؟ سوچیں۔ ہر مولانا محترم نہیں ہوتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ کسی کی بے احترامی کریں آپ، نہیں، لیکن گھر میں فوٹو لگانے کا رتبہ سب کا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، ان کے بھائی ایک لندن میں بیٹھے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیو ہے، جو میں بول رہا ہوں بات مستند ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، مجتبیٰ شیرازی، وہ دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں خدایا خامنائی کے پیر ٹوٹ جائیں، خامنائی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اتنی بڑی داڑھی اور امامہ کے ساتھ کہتے ہیں آیت اللہ بہجت نعوذ باللہ کافر ہے، آیت اللہ خوئی کافر ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ ان کے بھائی، ان کے بھائی کے ایک داماد ہیں، ان کا نام ہے، اس کا نام ہے، ان کا نہیں کہنا چاہیے، یاسر حبیب نام ہے اس کا، یاسر حبیب ایک چینل چلاتا ہے جس کا نام فدق ٹی وی ہے عربی میں۔ داعش تمام ان کے ویڈیوز کو استعمال کرتا ہے شیعوں کو مارنے کے لیے، فل ہائی ٹیک اسٹوڈیو، 4K کیمراز، لندن میں ایک بہت بڑا بھی ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں، صبح شام ان کا کام اپنے چینلز پر حضرت عائشہ کو، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو گالیاں دینا کھل کے، وہ الفاظ سے ان کو پکارنا جو ہمارے مراجع منع کرتے ہیں، حتیٰ گالیاں دینا چینلز پہ، مقصد کیا ہے؟ نام اہل بیت کا لے رہے ہیں۔ جو بصیرت نہیں رکھتے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، کیا مزہ آیا، دیکھو کیا بات بتائی آج، دیکھو صحیح کر دیا ان کو۔ ایجنڈا کیا ہے؟ لیکن ایجنڈا یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے شیعہ ایسے چہرے بنانا جو ظاہری شیعہ ہوں اور وہ اہل سنت کو گالیاں دیتے ہوں اور اہل سنت کے دلوں میں شیعوں کے خلاف نفرت کو جگانا۔ اہل بصیرت یعنی یہ کہ دشمن کو بھی پہچانے اور دشمن کے بنائے ہوئے ایجنٹس کو بھی پہچانے۔ بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، ابھی ایک شخص نے لکھنؤ سے بھی آیت اللہ خامنائی کے خلاف چیزیں کہیں تھیں، وہ ان کے ہی نمائندے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کیوں نہیں ایک ہو جاتے علماء؟ عزیزان گرامی، جن کے تار امریکہ اور انگلینڈ سے جڑے ہوں وہ امام مہدی سے ان کے تار کبھی جڑ ہی نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، حق امام خمینی کے بعد واضح ہو گیا، حق اور باطل بالکل واضح ہے، آج کنفیوژن کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اگر انسان تھوڑی سی عقل لگائے، دو اور دو چار کی باتیں، ایران میں 95% شیعہ ہیں، 5% سنی ہیں، اگر جذباتی ہوتے تو کہتے چلو بدلہ لیں گے، وہ افغانستان میں مارتے ہیں، ہم ان کو یہاں ماریں گے، یہ بے بصیرت والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایران میں تبرہ نہیں کرنے دیتے اوپن، اس لیے کیونکہ یہاں ویڈیو نکلے گا پاکستان میں قتل ہوگا، اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، بصیرت کہتے ہیں اسے عزیزان محترم. ہم اتحاد اس لیے نہیں کرتے کہتے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں, ہم علی والے حسین والے شہادت سے محبت کرتے ہیں, ہم ڈرتے نہیں کسی سے, شہادت سے ہم محبت کرتے ہیں. ہم اتحاد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دین نے یہ چاہا ہے, خدا نے یہ چاہا ہے, رسول نے یہ چاہا ہے, امام نے یہ چاہا ہے. کبھی یہ نہ سوچئے کہ ڈر کے ہم اتحاد کرتے ہیں, حق حق ہے. عزیزان محترم, آج چوتھی محرم آ گئی اور چوتھی محرم, عزیزان محترم, بہت جلدی جلدی ایام عزا ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. چار دن ہو گئے, ہمارے سب کے دل میں ایک تڑپ ہے کہ وہ عزاداری نہیں ہو پائی اب تک, ہم رو نہیں پائے جس طریقے سے رونے کا حق ہے, جس طریقے سے حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا کربلا میں, ان کی ماں کو ہم پرسہ نہیں دے پائے. عزیزان محترم, سوگواران امام حسین, چوتھی محرم کو ہم اکثر اصحاب کربلا کے مصائب پڑھا کرتے ہیں, حضرت حور کے مصائب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت حور شب عاشور کو پوری شب گزار رہے ہیں پریشانی میں. علماء نے لکھا ہے کہ حسین نے ایک رات کی جو مہلت لی تھی, ایک وجہ اس کی عبادت تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کوئی گنہگار ہو تو ایک رات دے رہا ہوں آ جائے. بس شب عاشور کو حور پریشان ہے, پریشانی کے عالم میں ایک صحابی ان کے ساتھی ان کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں حور اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کوفہ میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لوں گا. آج کیا ہوا کہ تیرے پیر تھررا رہے ہیں, کیا ہوا؟ تو حور نے کہا اے ساتھی تو آ, میں تجھے کچھ سنانا چاہتا ہوں. وہ اپنے ساتھی کو تھوڑا دور جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے سن ان خیموں سے کیا آوازیں آ رہی ہیں, تو ان خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی التش التش کی صدایں آ رہی تھی. ہاں عزیزان محترم, شب عاشور کو چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے کوزے لیے کھڑے ہوں گے, پیاسی سکینہ بھی ہوگی, پیاسا علی اصغر بھی ہوگا. عزیزان گرامی, حضرت علی اصغر کی شہادت تو اگلے دن ہونا ہے لیکن وہ پیاس کی شدت شب عاشور کو بھی تھی. حور کہتا ہے تجھے پتا ہے میں نے کیا کیا ہوں, میں ذمہ دار ہوں ان کا, ان کے پاس جو آج پانی نہیں پہنچ رہا میری وجہ سے, میں نے انہیں گھیر کے لایا ہوں, میں نے ان پر پانی بند کیا ہوں, میں کیسے اپنے آپ کو معاف کروں گا. ہاں زوہارا نے امام حسین ہراتے ہیں, ہر جاتے ہیں عمر سعد کے پاس. عمر سعد کو کہتے ہیں اے عمر سعد کیا جنگ ہونا یقینی ہے؟ تو عمر سعد کہتا ہے ہاں یقینی ہے, اور ایسی یقینی ہے کہ کل ان کے سروں کو ایک ایک کر کے کاٹ کے ہم زمینوں پر گرائیں گے. ہاں عزیزان گرامی, کیسے سن سکتے ہیں ہم, کس کے سر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ علی اکبر کے سر کی بات ہو رہی ہے, یہ قاسم کے سر کی بات ہو رہی ہے, یہ سید الشہداء کے سر کی بات ہو رہی ہے, اور میں کیسے کہوں یہ علی اصغر کے سر کی بات ہو رہی ہے. ہاں سوگواران امام ہر جاتے ہیں امام حسین کے پاس اور امام حسین سے کہتے ہیں
کیا اس غریب کو معافی ملے گی؟ میں آپ کے پاس معافی کا طلبگار ہوں. امام حسین کہتے ہیں اور گھوڑے سے اتر جا, میں نے بھی تجھے معاف کیا, میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا. میں کہوں گا اے میرے امام, میں بھی بہت گنہگار ہوں مولا, لیکن میں نے آپ کے خاندان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی, میں آپ کا سوگوار ہوں, آپ حر کے صدقے میں مجھے بھی معاف کر دے مولا. جس طریقے سے آپ نے حر کو کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, جب اس فرش عزا سے اٹھوں تو تم بھی مجھے کہہ دینا مولا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا. عزیزان محترم, وہ وقت آتا ہے کہ حر میدان میں اپنے بیٹے کو پہلے بھیجتا ہے, اپنے بیٹے کو پہلے بھیجتا ہے, کہتا ہے ہم ذمہ دار ہیں, سب سے پہلے جنگ کے لیے ہم جائیں گے. عزیزان محترم, اکثر یہ ہوتا ہے, عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو گھر کے بڑے آگے چلے جاتے ہیں, جوانوں کو پیچھے کر دیتے ہیں. لیکن وہ کربلا کیسی کربلا تھی کہ ہر جوان آگے جانا چاہ رہا تھا. حر کے بیٹے کا نام علی تھا. ہاں عزیزان گرامی, ایک علی اکبر حسین کا تھا اور ایک علی جو ہے وہ حر کا تھا. علی ابن حر تھا. علی ابن حر گئے جنگ کرنے کے لیے, وہ جنگ کی, لیکن جب شہادت ہوئی تو حر پہنچے, لیکن کیا دیکھا کہ حر سے پہلے حسین پہنچے ہوئے ہیں. حر سے پہلے حسین پہنچے ہوئے ہیں. وہ عجیب جملہ کہا ایک باپ کے لیے بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا سخت ہوتا ہے, میں یہ جانتا ہوں. عزیزان محترم, میں کہوں گا مولا مولا, اسی لیے جب علی اکبر کو فدا کر رہے تھے تو پیچھے پیچھے جا رہے تھے, علی اکبر کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے, اور جب علی اکبر کی شہادت ہوئی تو آپ کیسے پہنچے؟ مولا مولا, جب علی اکبر کی پرچی نکالی تھی تو کیا دل پہ گزری ہوگی؟ جب اپنی زبان کو علی اکبر کے زبان میں دی ہوگی تو کیا دل پہ گزری ہوگی؟ عزیزان گرامی, جب علی اکبر کی شہادت ہوئی اور کوئی یاور و مددگار نہ بچا تھا, اور جب امام حسین ایک جوان کا لاشا اٹھا کے لا رہے تھے تو خود اٹھا نہ پائے, چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کے لاشا اٹھانے کے لیے,